علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے خبردار کیا ہے کہ اگر پاکستان نے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی جاری رکھی تو وہ بہت کچھ کھو دے گا. اور نائب صدر مائک پینس کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ اتحادی ایک دوسرے کو تنبیہ یا نوٹس جاری نہیں کرتے. اور ادھر افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعے کے صوبے خودکش بمبار نے جنوبی قندھار صوبے میں حملہ کر کے کم از کم 6 پولیس والوں کو ہلاک اور 10 کو زخمی کر دیا، جن میں ایک ایریا کمانڈر بھی شامل ہے. جمعے کے روز یہ حملہ اس کے چند گھنٹے بعد ہوا ہے جب امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے افغانستان کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے بگرام ہائی وے اڈے پر امریکی فوجیوں سے خطاب کیا. جنوبی کوریا نے جمعے کے روز اس آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے جو شہر جی چھیان میں ہوا تھا اور جس میں 29 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اسپین میں آزادی کی حمایتی جماعتوں نے کاتالونیا کے علاقے میں بھاری اکثریت سے انتخابات جیت لیے ہیں، جو وزیراعظم ماریانا راخوئے کی اسپینی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. اور سامعین، اب ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جمعرات کو افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے کے دوران امریکی نائب صدر مائک پینس نے خبردار کیا ہے کہ اگر پاکستان نے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی جاری رکھی تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا. السلام علیکم اشتیاق.
جی وعلیکم السلام.
جناب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس خبر کی؟
جی، جمعرات کو امریکہ کے نائب صدر مائک پینس افغانستان پہنچے تھے، جہاں انہوں نے بگرام کے ہوائی اڈے پر امریکی فوجیوں سے خطاب کے موقع پر کہا کہ پاکستان نے اگر جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی اور وہ بہت کچھ کھو دے گا. ان کا کہنا تھا کہ اب وہ وقت گیا جب دہشت گردوں اور کو پناہ دی جاتی تھی. ان کے اس بیان پر جمعرات کو پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک تحریری بیان جاری کیا، جس میں اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو اتحادی ہیں وہ ایک دوسرے کو تنبیہ یا نوٹس جاری نہیں کرتے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حال ہی میں پاکستانی حکام اور امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان جو بات چیت ہوئی، نائب صدر مائک پینس کا بیان اس کی عکاسی نہیں کرتا. ان کا یہ کہنا تھا کہ نوٹس ان عناصر کو جاری کیا جانا چاہیے جو کہ افغانستان میں تیزی سے جو حکومت کی ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے یا وہاں داعش کی جو قدم جما رہی ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو نوٹس یا تنبیہ جاری کی جانی چاہیے. محمد فیصل کے اس بیان سے قبل پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ نے بھی آج سینٹ کی خارجہ امور کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے اجلاس کے دوران جب اسی بارے میں ایک سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی نائب صدر مائک پینس کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں ہیں.
اس سے پہلے بھی اشتیاق، وزیر خارجہ امریکہ کے جو ہیں ریکس ٹیلرسن، انہوں نے بھی اسی قسم کا ایک بیان جاری کیا تھا اور اس پر بھی پاکستان کا رد عمل کچھ اسی طرح کا تھا. تو کیا کوئی واضح حکمت عملی اختیار نہیں کی جا رہی اس سلسلے میں؟
جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ اس طرح کے بیان آتے رہے اور پاکستان کا رد عمل یہی تھا. نہ صرف ان بیانات کو مسترد کیا جاتا رہا بلکہ یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ ملک میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں ہیں. آج پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین شیخ روحیل اسکر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان یہ باور کرانے کی ضرور کوشش کر رہا ہے واشنگٹن کو کہ یہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے جو افغان سرحد کے قریب ہیں وہاں ہونے والے ڈرون حملوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے. اور جو حملے تقریباً ہر دوسرے دن یا ہر ہفتے ہوتے تھے اب وہ وہاں نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ وہاں دہشت گرد نہیں ہے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے ایک مشترکہ راہ کی تلاش میں ہے، اور اسی سلسلے میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔
جی ہاں، مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان اپنی سی کوششیں کر رہا ہے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق، جن سے ہم نے پوچھا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کے نائب صدر مائیک پینس کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس کی تفصیل وہ ہمیں بتا رہے تھے۔ اور اب کچھ اور خبریں۔ افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعے کے صوبے خود کش بمبار نے جنوبی قندھار صوبے میں حملہ کر کے کم از کم 6 پولیس والوں کو ہلاک اور 10 کو زخمی کر دیا ہے، جن میں ایک ایریا کمانڈر بھی شامل ہیں۔ بمبار نے میون ضلع میں ایک پولیس اسٹیشن پر ایک چھوٹا فوجی ٹرک ہموی جو بارود سے بھرا ہوا تھا چڑھا دیا۔ بڑے دھماکے سے عمارت کو اور قریبی رہائش گاہوں کو نقصان پہنچا۔ علاقائی پولیس کمانڈر سلطان محمد نے وائس آف امریکہ کو یہ تفصیلات بتائی ہیں۔ اسٹیشن پر تعینات سیکیورٹی گارڈز نے پہلے دروازے پر اس ٹرک کو روکا، جس میں 3,000 کلو گرام بارود لدا ہوا تھا، اور اس پر گولیاں چلائیں، لیکن وہ دوسرے گیٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں اس نے اپنا ٹرک دھماکے سے اڑا دیا۔ طالبان نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور یہ حملہ اس وقت ہوا ہے جس سے چند گھنٹے پہلے امریکہ کے نائب صدر مائیک پینس نے افغانستان کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے بگرام ہوائی اڈے پر امریکی فوجیوں سے خطاب کیا اور ان کی خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے پینس نے افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی اور ان سے امریکی حکمت عملی دو طرفہ تعاون پر بات چیت کی ہے۔ اسپین میں آزادی کی حمایتی جماعتوں نے کیتالونیا کے علاقے میں بھاری اکثریت سے انتخابات جیت لیے ہیں، جو وزیراعظم ماریانا راخوئے کی اسپینی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ یہ انتخاب اس کے بعد کرائے گئے ہیں جب میڈرڈ نے کیتالان حکومت کو برطرف کر دیا اور علیحدگی پسند لیڈروں کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے اکتوبر میں ایک ریفرنڈم کے بعد آزادی کا اعلان کر دیا تھا، جو وجہ تنازع بنا۔ جنوبی کوریا نے جمعے کے روز اس آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے جو ایک وسطی شہر جیچیان میں ہوا اور جس میں 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیشنل فائر ایجنسی نے بتایا کہ زیادہ تر لوگ سوانا بات لیتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ جمعرات کے روز یہ آگ ایک گاڑی میں لگی اور 8 منزلہ عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بہت سے لوگ اس میں پھنس گئے ہیں۔ جمعے کے روز سرمائی اولمپکس کی مشل شہر جیچوان سے گزرنا تھی، لیکن منتظمین نے اسے منسوخ کر دیا۔ پیونگ چھنگ سرمائی اولمپکس فروری میں شروع ہو رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعرات کے روز بھاری اکثریت سے قرارداد منظور کرتے ہوئے امریکہ کے اس حالیہ فیصلے کو مسترد کیا، جس میں اس نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی اقوام متحدہ میں نمائندہ مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
قرارداد کی حمایت میں 128 ووٹ ڈالے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ گوئٹیمالا، ہنڈورس، مارشل آئیلینڈز، مائکرونیزیا، ناورو، ٹوگو اور پاولو نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ 35 ملکوں نے ووٹ دینے سے اجتناب کیا، جبکہ 21 ممالک ووٹ کے لیے حاضر ہی نہیں تھے۔
یونائیٹڈ اسٹیٹس ول ریممبر دس ڈے ان وچ اٹ واز سنگلڈ آؤٹ فار اٹیک ان دی جنرل اسمبلی فار دی ویری ایکٹ آف ایکسرسائزنگ آور رائٹس۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کہتی ہیں کہ امریکہ آج کے دن کو یاد رکھے گا جب اسے جنرل اسمبلی میں ایک خود مختار ملک کے طور پر اپنا حق استعمال کرنے کے لیے الگ تھلگ کر دیا گیا۔ ہم اس بات کو یاد رکھیں گے جب اقوام متحدہ کے لیے ہمیں سب سے زیادہ امداد دینے کو کہا جاتا ہے، اور ہم اسے یاد رکھیں گے جب بہت سے ممالک ہماری طرف بڑھتے ہیں اور مدد کے طالب ہوتے ہیں، اور ایسا اکثر ہوتا ہے جب وہ ہمارے اثر و رسوخ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسی نوعیت کی قرارداد کو منظور نہیں ہونے دیا، جس کے بعد فلسطین نے جنرل اسمبلی کا سہارا لیا۔ جس قرارداد کو منظور کیا گیا اس کے متن میں یروشلم کی مقدس شہر کی خصوصی حیثیت کی دوبارہ تصدیق کی گئی ہے اور اسے ایک ایسا معاملہ قرار دیا گیا ہے جو مستقبل میں اسرائیل فلسطین مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایسے فیصلے یا کارروائی کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے جس سے اس شہر کی خصوصی حیثیت میں ترمیم ہو سکتی ہو۔ یہ قرارداد قانونی طور پر پابند کرنے کی مجاز نہیں۔ جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے والوں میں سے متعدد افراد نے صدر ٹرمپ اور نکی ہیلی کی دھمکیوں پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ ان ملکوں کے لیے فنڈز کی فراہمی منقطع کر دیں گے جو اس قرارداد کی حمایت کریں گے۔
Such an attitude is unacceptable. This is bullying and this chamber will not bow to do that.
ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسا رویہ ناقابل قبول ہے، یہ دھمکانے والی بات ہے اور اسمبلی اس کے سامنے جھکے گی نہیں۔ یہ سمجھنا غیر اخلاقی بات ہے کہ رکن ملکوں کے ووٹ اور وقار برائے فروخت ہیں، ہم اس سے ہراساں نہیں ہوں گے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے بھی ہیلی کے انتباہ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ووٹنگ میں حصہ لینے والوں پر نظر رکھیں گی۔
History records names, it remembers names.
فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض مالکی کہہ رہے ہیں کہ تاریخ ناموں کو ریکارڈ کرتی ہے، تاریخ ناموں کو یاد رکھتی ہے، ان کے ناموں کو جو درست موقف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ نام بھی یاد رکھے جاتے ہیں جو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کے نمائندے نے اس اجلاس کو ایک ایسی کارروائی قرار دیا جس سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینن کہتے ہیں کہ جنہوں نے آج کی قرارداد کی حمایت کی ہے وہ کٹ پتلیوں کی طرح ہیں جن کی ڈوریاں اپنے فلسطینی ماسٹروں کے ہاتھ میں ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ اپنے موجودہ سفارت خانے کو تل ابیب سے منتقل کرنے اور یروشلم میں نیا سفارت خانہ بنانے میں کچھ سال لگیں گے۔ بیچے چلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
جیسا کہ آپ خبر سن رہے تھے، جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھاری اکثریت سے قرارداد منظور ہوئی تھی جس میں امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کیے جانے کی مخالفت کی گئی تھی۔ اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے یہ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے۔
جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 193 میں سے 128 ووٹ سے واشنگٹن کے اس فیصلے کو رد کیا جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دیا تھا۔ قرارداد کو پیش کرنے میں پاکستان بھی شامل تھا۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سوا بقیہ چاروں سلامتی کونسل کے ارکان چین، روس، برطانیہ اور فرانس نے متفقہ طور پر پہلے ہی یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ ماننے سے انکار کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے سلامتی کونسل کے اس فیصلے کو توہین قرار دیتے ہوئے کہا تھا،
What we witnessed here today in the Security Council is an insult. It won't be forgotten.
لیکن بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف جمعرات کو دنیا نے جو ووٹ دیا اس کے دورس نتائج ہوں گے۔
جو مسلم ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، ان میں امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوگا اور ان کی آئسولیشن میں اضافہ ہوگا، اور وہاں پہ امریکہ کے لیے اپنے کام کروانے جو ہیں وہ مشکل ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایسے ممالک جن کا سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ کے زیر اثر ہیں، ان پہ بہت زیادہ انٹرنل پریشر ہے، جیسے جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، سعودی عربیہ ہے۔
نکی ہیلی نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یہ دلیل دہرائی کہ جب امریکی عوام دیکھتے ہیں کہ چند ممالک جو فلسطینیوں کو 1% سے بھی کم امداد دیتے ہیں تو وہ کس منہ سے امریکہ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ امن کے لیے پوری طرح کوشاں نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
When the American people see a group of countries whose total contributions to the Palestinian people is less than 1% of UNRWA's budget, when they see these countries accuse the United States of being insufficiently committed to peace, the American people lose their patience.
پروفیسر فیضان حق کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ووٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ ضرور قرار دیا ہوگا،
لیکن انٹرنیشنلی ایسے فیصلے جو ہیں ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس سے امریکہ کے اثر و رسوخ میں اور طاقت میں کمی ہوئی ہے۔ طاقت وہ ہوتی ہے کہ جو استعمال کی جائے اور لوگ اس کا مطلب سمجھ جائیں۔ جب آپ اپنے طاقت کی حد کو لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں اچھا تو بس یہی تھا. کیونکہ اس وقت اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ میدان میں ہیں جو کہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور یہ ایسے ہے کہ آپ کسی کو اپنے اگر آپ ترک کا پتہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا دیں یا بتا دیں اور اس کو استعمال نہ کر سکیں.
ان کا کہنا تھا کہ جمعرات کے ووٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یروشلم کے معاملے پر سعودی عرب اور ایران جیسے منقسم ممالک میں بھی اتحاد پیدا ہو سکتا ہے.
سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے, بلکہ ان کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ آج کل زیر بحث ہیں, تو ان کے بھی اپنے انٹرنل آڈینسز ہیں, اپنی عوام ہیں جن کو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک مسلمان ممالک اس کو ایک اچھی ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں, اور امریکہ کے لیے بھی لمحہ فکر یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ایلائی کو جو کہ کہیں کسی حد تک بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا, اس کو ایک سٹیٹمنٹ سے بغیر سوچے سمجھے میرے خیال میں جو سٹیٹمنٹ تھی اسے اتنا ایلینیٹ کر دیا ہے کہ وہ جا کے ایران کے ساتھ جا بیٹھے.
یہ تھے بافلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں سیاست کے پروفیسر فیضان حق. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اور نئی دہلی سے سہیل انجم نے بھی رپورٹ دی ہے کہ بھارت کے سیاسی اور سفارتی حلقوں میں اس حکومتی فیصلے پر ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا گیا ہے.
بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے جس میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کی مخالفت کی گئی اور اسے مسترد کیا گیا ہے. قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھارتی حکومت کی بڑھتی قربت کے باوجود نئی دہلی نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو اگلے ماہ بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کے دوستانہ مراسم ہیں. مودی نے جولائی میں جب اسرائیل کا دورہ کیا تھا تو فلسطین جانے سے گریز کیا تھا. حالانکہ بھارت کی یہ دیرینہ پالیسی رہی ہے کہ کوئی بھی رہنما جب اسرائیل جاتا تو وہ فلسطین بھی جاتا رہا ہے. خیال ہے کہ نئی دہلی میں سعودی عرب کے سفیر محمد سعود الساتی کی قیادت میں متعدد عرب سفیروں نے 11 دسمبر کو وزارت خارجہ کے دفتر جا کر وزیر مملکت برائے خارجہ ایم جے اکبر اور دیگر اہلکاروں سے ملاقات کی تھی اور امریکی صدر کے فیصلے کے خلاف بھارت کی جانب سے سخت بیان نہ دیے جانے پر اظہار تشویش کیا تھا. اس وقت حکومت کے اہلکاروں نے یہ کہہ کر سفیروں کی تشویش دور کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھارت کی پالیسیاں اس کے اصولوں اور مفادات پر مبنی ہیں اور یہ کہ وہ اس سلسلے میں کسی تیسرے فریق سے ہدایت نہیں لیتا. اقوام متحدہ میں قرارداد کے حق میں ووٹ دیے جانے کے بعد وزارت خارجہ کے ایک اعلی اہلکار نے ایک اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے اس موقف کا اعادہ کیا. اس سے قبل بھی بھارت فلسطین کے حق میں ووٹ دیتا رہا ہے, تاہم اس نے جولائی 2015 میں جنیوا میں منعقد ہونے والے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں اسرائیل کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا بلکہ وہ ووٹنگ سے غیر حاضر رہا. اس واقعہ کو اسرائیل فلسطین معاملے پر بھارت کے موقف میں واضح تبدیلی کے طور پر دیکھا گیا تھا. بی جے پی کے متنازعہ رکن پارلیمنٹ سبرمنیم سوامی نے بھارت کے فیصلے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کو زبردست غلطی قرار دیا. سوامی اسرائیل کے کٹر حامی سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کا یہ قدم اس کے قومی مفادات کے خلاف ہے, کیونکہ ان کے الفاظ میں فلسطین نے کشمیر معاملے پر کبھی بھی بھارت کی حمایت نہیں کی, جبکہ اسرائیل ہمیشہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس ووٹ نے فلسطین کی حمایت سے متعلق ہمارے موقف کو مزید مضبوط کیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس موقف کا خیر مقدم کیا. دوسرے کئی لوگوں نے بھی فیصلے کی تائید کی, جبکہ بہت سے لوگوں نے ٹویٹر پر اس فیصلے کی مخالفت اور سبرمنیم سوامی کی باتوں کی حمایت کی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
یہ بھارت سے رپورٹ تھی کہ بھارت نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے. اور امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مذمتی قرارداد کی منظوری کا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عوامی سطح پر خیر مقدم کیا گیا. مظفر آباد سے اس کی تفصیل دیں گے روشن مغل.
ایسے میں کہ جب اقوام متحدہ میں امریکہ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کی گئی ہے, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اس اقدام کے خلاف مظاہروں کا عمل جاری ہے. جمعہ کے روز پاکستانی کشمیر میں ضلع جہلم ویلی کے علاقے چناری میں مذہبی جماعتوں کی طرف سے احتجاجی ریلی منعقد کی گئی. ریلی کے شرکاء نے بینرز اور کپڑے اٹھا رکھے تھے اور وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کے باعث سری نگر مظفر آباد شاہراہ پر کچھ دیر تک ٹریفک معطل رہی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے امریکہ کی طرف سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کی مذمت کی اور اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے 128 ممالک کی طرف سے امریکی فیصلے کے خلاف قرارداد کی منظوری کو بھی سراہا۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان سہ فریقی مذاکرات بیجنگ میں 26 دسمبر کو منعقد ہوں گے۔ مذاکرات کا یہ پہلا دور ہوگا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان، افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کا سہ فریقی اجلاس 26 دسمبر کو بیجنگ میں ہوگا۔ بیجنگ میں وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر اس پہلے سہ فریقی اجلاس میں افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی اور پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف اپنے اپنے ممالک کے وفود کی قیادت کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ نے رواں ماہ کے وسط میں پاکستان اور افغانستان کا دورہ کیا تھا اور اس موقع پر چین، پاکستان، افغانستان سہ فریقی مذاکراتی طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چین یہ سمجھتا ہے کہ اس کے معاشی اور خطے کو مواصلاتی ڈھانچے کے ذریعے ملانے کے اہداف کی تکمیل کے لیے علاقے میں امن کا ہونا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتا ہے۔
کوشش جو چائنا کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ رپروشما ہو، کچھ انگیجمنٹ ہو، یہ بلیم گیم سے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہو اور یہ جو منس آف ٹیررزم ہے اس کو کمبائن کر کے اور اس کے لیے ایسے اسٹیپس لیے جائے دونوں طرف سے تاکہ ایلیمینیٹ ہو، یہ مزید نہ پھیلے اور اس کو کنٹین کیا جا سکے، دونوں ملک جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ سکے۔ بلیم گیم اور جو ایسے سینچریز ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ ادھر سے آپریٹ کرتے ہیں یا ادھر سے آپریٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا ایک کمبائنڈ اسٹریٹجی ہو، اس کا خاتمہ ہو۔
پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں تناؤ ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ دہشت گردوں کی ایک دوسرے کے ملکوں میں محفوظ پناہ گاہوں کے الزامات ہیں، لیکن دونوں ہی ملکوں کے درمیان رابطوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور چند ہفتے قبل ہی افغانستان کے ایک اعلی سطحی عسکری وفد نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسپین کے کیٹالونیا کے علاقے میں آزادی کی حامی جماعتوں نے انتخابات میں قطعی اکثریت حاصل کر لی ہے، جو حکومت کے لیے ایک دھچکا ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں ایک متنازع ریفرنڈم کے بعد حکومت نے بہت سے آزادی پسند لیڈروں کو گرفتار کر لیا تھا اور کیتالان حکومت برطرف کر دی گئی تھی، جس کے بعد یہ انتخابات کروانے پڑے۔ کیتالونیا کے جلاوطن لیڈر نے بارسلونا واپس آنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
آزادی کے حامی تین پارٹیوں نے مجموعی طور پر دو نشستوں سے اپنی برتری برقرار رکھی اور جمعرات کی شب آزادی کے حامی لوگ خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے۔ پارٹی لیڈروں نے جیل میں بند آزادی پسند لیڈروں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ مارٹا رویرا اسکویرا کیٹالونیا پارٹی کی ریپبلکن ہیں۔
Las fuerzas independentistas y republicanas
have The Republican and Independence forces have again won the Catalan elections. We have won.
Republican اور آزادی پسند فورسز نے ایک مرتبہ پھر کیٹالونیا کے انتخابات میں فتح حاصل کر لی ہے۔ ہم جیت گئے، آزادی، آزادی، لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا، جلاوطن حکومت کی واپسی کے حق میں ووٹ دیا۔ ہنری ریجویل نے بتایا ہے کہ آزادی کی حامی پارٹیاں اب کیٹالان پارلیمنٹ میں ایک مخلوط حکومت قائم کریں گی اور امکان ہے کہ وہ اب دعویٰ کریں گی کہ چونکہ اب انہیں پورا اختیار حاصل ہے اس لیے قانونی طور پر آزادی کے لیے ایک ریفرینڈم کروایا جائے۔ جلاوطن کیے جانے والوں میں کیٹالونیا کے سابق صدر بھی شامل ہیں جو اکتوبر میں بھاگ کر بیلجیم چلے گئے تھے۔ نتائج کے بعد ایک حکومت مخالف تقریر میں انہوں نے عہد کیا کہ وہ بارسلونا واپس آئیں گے۔
Firstly, as president of Catalonia, I would like to congratulate the Catalan population for this great lesson in civicism.
کیٹالونیا کے صدر کی حیثیت سے میں کیٹالونیا کے عوام کو شہریت اور جمہوریت میں اس عظیم سبق کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ ریکارڈ تعداد میں ووٹ ڈالے گئے، تاریخی سطح پر حصہ لیا گیا اور اتنے ووٹ ڈالے گئے کہ کوئی نتائج کو متنازع نہیں کہہ سکتا، مگر نتائج اتنے حوصلہ افزا نہیں تھے جتنا کہ توقع کی جا رہی تھی۔ آزادی کی حامی جماعتوں نے سن 2015 کے انتخاب کے مقابلے میں 2 نشستیں کم حاصل کیں۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ اسپین سے اتحاد کی حامی جماعت نے سبقت حاصل کی مگر اتنی نشستیں حاصل نہ کر پائی کہ حکومت قائم کر سکے۔ اسپین کے وزیر اعظم ماریانو راہوئے نے کیٹلان ووٹروں سے معمول کے مطابق رہنے کے لیے کہا، اور اس کے بجائے ووٹروں نے ان کی پاپولر پارٹی کو بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا، جو اپنی 11 میں سے 8 نشستیں ہار گئی۔ اسپین اور یورپ کو توقع تھی کہ الیکشن سیاسی بحران ختم کر دے گا، مگر بظاہر علیحدگی پسند تحریک کو دوبارہ تقویت ملی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کو دفاع سے متعلق ہتھیاروں کی کمرشل فروخت کی اجازت دے دی ہے، جسے کچھ لوگ سن 2014 کے بعد سے سب سے بڑی فروخت کہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس ہفتے جو لگ بھگ 4.15 کروڑ لاگت کے چھوٹے ہتھیاروں کی برآمد کے کمرشل لائسنس کی منظوری دے دی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایریانا میتویچوک نے ٹیکساس میں ایک امریکی کمپنی کا دورہ کیا جو یوکرین کو گزشتہ سال سے لیتھل ہتھیار فروخت کر رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اب جب یوکرین کی فورسز اور روسی پشت پناہی کے حامل علیحدگی پسندوں کے درمیان تنازع اپنے تیسرے سال میں ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں نے یوکرین کو اگست کے آغاز تک دفاعی لیتھل ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے اپنی مدد کا عندیہ دے دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے
Defensive weapons are not provocative unless you're an aggressor. And clearly, Ukraine is not an aggressor.
دفاعی لیتھل ہتھیار اس وقت تک اشتعال انگیز نہیں ہوتے جب تک آپ ایک جارے نہ ہوں، اور یوکرین واضح طور پر جارے نہیں ہے، کیونکہ جہاں لڑائی ہو رہی ہے وہ اس کا اپنا علاقہ ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے۔ اس ہفتے امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ اس نے یوکرین کو امریکی مصنوعات سازوں سے مخصوص قسم کے ہلکے اور چھوٹے ہتھیار، مثلا نیم خودکار آتشی اسلحہ اور فوجی استعمال کی دوربینیں خریدنے کی اجازت دیتے ہوئے اس کے لیے ایک ایکسپورٹ لائسنس کی منظوری دے دی ہے، تاہم اس میں نسبتاً بھاری ہتھیار مثلا ٹینک شکن جیولن میزائل شامل نہیں ہیں۔ منظور شدہ کمرشل لائسنس لگ بھگ 4.20 کروڑ کی مالیت کے ہتھیاروں کی خرید کی اجازت دیتا ہے۔ یہ یوکرین کے لیے ایسے ہتھیاروں کی کوئی پہلی کمرشل فروخت نہیں ہے۔ اسپرنگ برانچ ٹیکساس میں قائم کمپنی ایئرٹرونک گزشتہ سال سے لیتھل ہتھیار بحری ذریعے سے یوکرین پہنچا رہی ہے۔ کمپنی کے سی ای او ریچرڈ وینڈیور کہتے ہیں،
وی مینوفیکچر سسٹمز دیٹ آر سملر ٹو سم آف دی وارسا پیک ارڈنینس فار انسٹنس،
ہم ایسے سسٹم تیار کرتے ہیں جو وارسا پیکٹ کے ہتھیاروں میں سے کچھ سے ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا PSRL جو کندھے سے مار کرنے والا جدید راکٹ لانچر ہے۔ ایئرٹرونک یو ایس اے کے سی ای او ریچرڈ وینڈیور کہتے ہیں کہ یہ فروخت تھوڑے فاصلے تک مار کرنے والے دفاعی ہتھیاروں تک محدود رہی ہے، اصولی طور پر PSRL تک۔
The life cycle of our system as warranted by our company is 3 to 4 times greater than the life cycle that you can get.
ہمارے سسٹم کی میعاد جیسا کہ ہماری کمپنی ضمانت دیتی ہے اس ہتھیار سے جو آپ کسی مشرقی ملک سے حاصل کر سکتے ہیں 3 سے 4 سال زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارا سسٹم زیادہ فاصلے تک زیادہ درست طریقے سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ریچرڈ وینڈیور کے۔ یوکرین کے ساتھ اپنی کمپنی کے رسدی معاہدے کی تفصیلات ظاہر کیے بغیر وینڈیور کہتے ہیں کہ ایئرٹرونک یو ایس اے کی سرگرمیاں امریکہ اور یوکرین کی حکومت کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہم آہنگ ہیں۔ دفاع سے متعلق سامان اور سہولیات سے متعلق امریکی محکمہ دفاع کی تازہ ترین فہرست سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین کو 2016 میں 2.70 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی مالیت کے فوجی ساز و سامان کی براہ راست فروخت کی اجازت دی گئی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے جمعرات کے روز میانمار کی فوج کے سربراہ پر تعزیرات عائد کی ہیں جن پر روہنگا مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی مہم کی قیادت کا الزام ہے۔ میانمار کے جنرل مونگ مونگ سوئی دنیا بھر میں انسانی حقوق کی انحرافی کرنے والے 52 افراد میں شامل ہیں جن پر امریکی محکمہ خزانہ نے تعزیرات عائد کی ہیں۔ ان میں گیمبیا کے سابق صدر یاہیا جمی شامل ہیں، جن کے بارے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے قتل کرانے کے لیے ایک دستہ تیار کیا جنہیں ہدایات دی گئیں کہ ان افراد کو راستے سے ہٹایا جائے جو ان کی نظروں میں ان کی قیادت کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ ایک پاکستانی سرجن مختار حامد شاہ کے خلاف بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ مالیات نے بتایا ہے کہ سرکاری پولیس کا خیال ہے کہ مختار حامد شاہ انسانی اعضاء کی چوری اور اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے جمعرات کو گوانٹانامو بے کے امریکی بحریہ کے اڈے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فوجیوں کو تعطیلات کی مبارکباد پیش کی۔ تقریباً 16 برسوں کے دوران پینٹاگون کا کسی سربراہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے اس بلٹن میں کچھ مزید خبریں اور رپورٹس ہیں۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ اس سال 6,500 سے زیادہ پاکستانی غیر قانونی طور پر مشرقی یورپ کے ملکوں میں گئے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی طرف سے عدالت عظمیٰ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال 6,500 سے زائد پاکستانی شہری غیر قانونی طریقے سے یورپی یونین کے ملکوں میں داخل ہوئے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ صوبہ بلوچستان میں تربت کے علاقے میں دو الگ الگ واقعات میں 20 افراد کی ہلاکت کا عدالت عظمیٰ نے خود نوٹس لیتے ہوئے ایف آئی اے اور بلوچستان پولیس سے اس بارے میں رپورٹ طلب کی تھی۔ ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں سپریم کورٹ کو آگاہ کیا کہ ان واقعات میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق صوبہ پنجاب کے گوجرانوالہ ڈویژن کے مختلف اضلاع سے تھا، جو بعض مقامی ایجنٹوں کے ذریعے ایران کے راستے یورپ جانے کے متمنی تھے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ان تمام افراد کو مسلح دہشت گردوں نے سماج میں ڈر و خوف پیدا کرنے کے لیے راستے میں روک کر ہلاک کر دیا۔ ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر خالد انیس نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان افراد کو اچھی ملازمت اور روزگار فراہم کرنے کا جھانسا دینے والے تمام افراد کی نشاندہی کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اب ان کے خلاف مقدمات بھی چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقامی ایجنٹ بعض بیرون ملک مقیم ایجنٹوں سے رابطے میں تھے، اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے ایف آئی اے نے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر سال ہزاروں پاکستانی انسانی سمگلروں کو بھاری رقوم دے کر ایران اور ترکی کے راستے یورپی ملکوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے 1,00,000 سے زائد پاکستانیوں کو ملک بدر کیا گیا، اور ان میں سب سے زیادہ تعداد ایران سے ملک بدر کیے جانے والے پاکستانیوں کی تھی، جو 80,000 سے زائد تھی، جبکہ ترکی سے 10,000 سے زائد اور یورپی یونین کے ملکوں سے 20,000 سے زائد پاکستانیوں کو واپس پاکستان بھیجا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والوں میں سے بڑی تعداد کا تعلق پنجاب کے گوجرانوالہ ڈویژن کے مختلف اضلاع سے ہے، اور ایف آئی اے اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر کارروائی کر رہی ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ انسانی سمگلر پاکستان اور ایران کی سرحد پر بعض غیر محفوظ راستوں کا استعمال کرتے ہیں، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے سرحد پر مؤثر انتظام کار کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں میں باہمی تعاون اور بر وقت معلومات کا تبادلہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ضیاء اوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ایران اور افغانستان کے ساتھ ہمارا ابھی تک وہ اس طرح کا وہ چیزیں نہیں ڈیولپ ہوئی، اور ہمارے بہت بڑے بڑے بارڈرز ہیں، مطلب ہزاروں میلز پر ہیں وہ بارڈرز، ان کو ہماری گورنمنٹ میں تو اتنی کیپیسٹی مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ جب تک کہ جو جہاں سپلائی جا رہی ہے، جہاں سے ڈیمانڈ ہے دونوں کو مل کے، اور جہاں سے ٹرانزٹ ہے، یہ سارے مل کر ہی کچھ کریں گے، تبھی جا کے آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔
ایف آئی اے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والوں میں زیادہ تر نوجوان افراد ہیں، جو غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے یورپی ملکوں کو ایک بہتر منزل سمجھتے ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ملک میں روزگار کے مواقع میں اضافہ اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے سے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کے رجحان میں کمی آ سکتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی بری افواج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں بھارتی کشمیر میں دہشت گردوں کی حمایت کرنا بند کر دے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت کے آرمی چیف جنرل بپن راوت نے جمعہ کے روز کہا کہ پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب وہ ان کے الفاظ میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردی کی حمایت بند کر دے۔ مغربی سیکٹر میں بھارت پاک سرحد پر فوج کی ایک مشق کا مشاہدہ کرنے گئے تھے جو کہ تھار ریگستان میں صدرن کمانڈ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ انہوں نے راجستھان کے باڑمیر کے نزدیک میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردوں کی حمایت بند کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے بہتر ہوں، لیکن ان کے مطابق جس طرح دوسری جانب سے دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے اس سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ بھی امن کا خواستگار ہے۔ جنرل بپن راوت کے اس بیان سے ایک روز قبل وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے بھی کہا تھا کہ اگر اسلام آباد دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کرے تو بھارت اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہے گا۔ یہ بیانات پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس بیان کے بعد آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ تنازعات کو مذاکرات کی مدد سے حل کرنے کی سویلین حکومت کی کسی بھی پہل کی حمایت کریں گے۔ منگل کے روز پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ سے سیکورٹی اور علاقائی صورتحال پر خطاب کے دوران انہوں نے یہ بات کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تنازعات کو بات چیت سے حل کر سکتے ہیں، جنگ سے نہیں۔ ہماری افواج بھارت سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے حق میں ہیں۔ جہاں تک بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردی کی حمایت کے بپن راوت کے الزام کا تعلق ہے تو پاکستان ایسے تمام الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ خود دہشت گردی کا شکار ہے اور اس کے خاتمے کے اقدامات کرتا رہا ہے۔ کشمیر میں جاری شورش کو پاکستان دہشت گردی نہیں بلکہ جنگ آزادی قرار دیتا ہے۔ جنرل راوت کے تازہ بیان پر پاکستان کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان اور پاکستان کے لیے سال 2017 ایک مشکل سال تھا جس کا بیشتر حصہ تنازع آرائی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی میں گزرا۔ دونوں ملک ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہے کہ وہ عسکریت پسندوں کو پناہ دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے سن 2017 کے چند بڑے واقعات کا جائزہ لیا ہے، ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
پاکستان اور افغانستان کے پیچیدہ تعلقات میں 2017 کے دوران کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ دونوں فریقوں کی طرف سے یہ الزامات تواتر سے جاری رہے کہ ان کی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے امن کی کوششوں میں تعطل پر پاکستان کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا۔
From the day I took office, the government of national unity and I went far out on a limb to offer an olive branch to Pakistan. It has not been taken. We've tried bilateral, trilateral, quadrilateral, and even multilateral negotiations to bring an end to conflict and terror. But we've made little progress.
افغان صدر اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ جس روز سے میں نے منصب صدارت سنبھالا، میں نے پاکستان کو صلح اور امن کا پیغام دیا، لیکن اس کو مانا نہیں گیا۔ ہم نے دو طرفہ، سہ طرفہ اور چار فریقی مذاکرات کے ساتھ ساتھ کثیر جہتی مذاکرات تک کیے تاکہ تنازع آرائی اور دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے، لیکن اس میں بہت معمولی پیش رفت ہوئی۔ ادھر پاکستان میں ایک صوفی کے مزار پر فروری میں ہونے والے خودکش حملے کا الزام افغانستان سے آنے والے عسکریت پسندوں پر رکھا گیا۔ تورخم اور چمن کی دو بڑی سرحدی چوکیوں کو ایک ماہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ کوئٹہ سے کندھار جانے والی سڑک پر واقع چمن سرحدی چوکی کو سال 2017 میں کئی بار بند کیا گیا اور بعض اوقات اسے ہفتوں تک بند رکھا گیا۔ افغان عہدیداروں کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں قریب 50% کمی ہوئی۔ تعلقات کی کشیدگی کی ایک اور وجہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد پر باڑ لگانے کی کوشش ہے۔ پاکستان کی فوج کے میجر جنرل نعمان زکریا کہتے ہیں،
It's going to be completely fenced. The border forts will be completed. There'll be not an inch of international border that shall not remain under our observation.
پاکستان کی فوج کے میجر جنرل نعمان زکریا کہہ رہے ہیں کہ اس سرحد پر مکمل طور پر باڑ لگا دی جائے گی، سرحدی کلوں کی تعمیر مکمل ہوگی اور دسمبر 2018 تک بین الاقوامی سرحد کا ایک انچ بھی ایسا نہیں ہوگا جو زیر نگرانی نہیں ہوگا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ سرحدی نظم و نسق سرحد کے آر پار عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت پر کنٹرول کا بہترین طریقہ ہے۔ پاکستان نے افغانستان کو اس کی سرحدی چوکیاں تعمیر کرنے کی مدد کی پیشکش کی ہے۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے باڑھ نصب کرنے کی کوشش ڈیورن لائن کو حتمی سرحد قرار دینے کی کوشش ہے، جس پر دونوں ملکوں کے درمیان لمبے عرصے سے محاذرائی جاری ہے۔ افغانستان پاکستان کو الزام دیتا ہے کہ وہ کوئٹہ اور پشاور جیسے بڑے شہروں میں افغان قیادت کو پناہ دیتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کے آر پار فائرنگ سے دونوں ملکوں کے شہری اور فوجی عملے کے ارکان ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگست میں جنوبی ایشیا کے لیے اپنی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کو افغانستان میں سلامتی کی صورتحال خراب کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا۔
پاکستان has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان نے ایسی تنظیموں کو پناہ دے رکھی ہے جنہوں نے روزانہ ہمارے افراد کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم پاکستان کو اربوں ڈالر دیتے آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں جن سے ہم برسر پیکار ہیں، لیکن اس صورتحال کو بدلنا ہوگا اور اسے فوری طور پر تبدیل کرنا پڑے گا۔ پھر صدر ٹرمپ کی طرف سے بھارت کے افغانستان میں بڑا کردار ادا کرنے کی اپیل پر خاص طور سے امریکہ مخالف رد عمل سامنے آیا۔ اس وقت سے تینوں ملکوں کے درمیان کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آئی، اور بیک ڈور ڈپلومسی صورتحال کو بہتر بنانے کا راستہ تیار کرنے کے لیے جاری ہے۔ بیچ جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ شامی حکومت دمشق کے ایک نواحی علاقے سے شدید بیمار لوگوں کو نکالنے کی اجازت نہیں دے رہی، اور اس کی وجہ سے مریض ہلاک ہو رہے ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
اقوام متحدہ نے مئی کے مہینے سے شامی حکومت سے بارہا درخواست کی ہے کہ مشرقی غوطہ سے مریضوں کو ہنگامی طبی علاج کے لیے دمشق لانے کی اجازت دی جائے۔ اقوام متحدہ میں شامی نمائندے کے خصوصی مشیر یا ایگلینڈ کہتے ہیں کہ 494 افراد دو ماہ پہلے اس ترجیحی فہرست میں شامل کیے گئے تھے، جس میں وہ لوگ شامل تھے جنہیں طبی بنیاد پر وہاں سے منتقل کیا جانا تھا۔ اس تعداد میں کمی ہو رہی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ مشرقی غوطہ میں صدر بشر الاسد کی حکومت کے محاصرے کی وجہ سے کم از کم 400,000 افراد پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی کارکنوں کو وہاں مہینوں سے پھنسے عام شہریوں کو خوراک اور دیگر انتہائی ضروری اشیاء پہنچانے سے روک دیا گیا۔ انگلینڈ کہتے ہیں ان اشیاء سے محرومی کی وجہ سے شہر کے 12% بچے غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہیں، اور 5 برس سے کم عمر کے ایک تہائی ایسے بچوں کی نشو و نما رک گئی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نومبر میں ایسے لوگوں کی فہرستیں جمع کروانے کے بعد سے جن کا نکالنا ضروری تھا، 16 افراد کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔
I fear during this Christmas and holiday season there will be more deaths unless we get the evacuation going.
مجھے خدشہ ہے کہ اگر وہاں سے لوگوں کو نہ نکالا گیا تو اس کرسمس کے موقع پر اور تہوار کے ان دنوں میں مزید اموات ہو سکتی ہیں۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے جس علاج کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان کا وہاں سے نکالا جانا ضروری ہے۔ مشرقی غوطہ جو سن 2013 سے محصور ہے، دمشق سے صرف 15 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ انگلینڈ باور کرواتے ہیں کہ دمشق میں ایسے ہسپتال موجود ہیں جہاں زخمیوں اور شدید بیمار لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہر میں خصوصی خوراک اور غذائیت کی کمی کے شکار بچوں کے لیے ضروری خوراک گوداموں میں بھری ہوئی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منصب صدارت سنبھالنے سے بھی پہلے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے چند باثر ترین میڈیا اداروں کے خلاف جعلی خبریں دینے کے الزامات عائد کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ کے ایسے بیانات سے امریکیوں میں ان خبروں کے مصدقہ ہونے کے بارے میں جانبدار تقسیم مزید گہری ہو گئی۔ ان کے اثرات ان ملکوں میں بھی مرتب ہوئے جہاں پریس اتنا آزاد نہیں ہے۔ اس بارے میں پیٹر ہائن لائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں،
Look no further than the fake news and the crook. If you want to discover the source,
اگر آپ ملک میں تقسیم کا اصل سبب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو جعلی خبروں اور بددیانت میڈیا سے آگے نہ دیکھیں۔ جو سچ بتانے کی بجائے اپنی دیکھی جانے کی تعداد اور قدر پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ جن خبروں کو پسند نہ کریں ان پر زبردست رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ حلف اٹھانے کے دن سے انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغامات، تقریروں، انٹرویو اور بیانات میں لگ بھگ 180 مرتبہ جعلی خبروں کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ پریس کی آزادی کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ امریکن پریس انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ٹام روزن سٹائل کہتے ہیں، وہ بڑے شوق سے ٹویٹر استعمال کرتے ہیں اور قومی سطح کے میڈیا ادارے ان کے ٹویٹر پیغامات کو اٹھا کر ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سو اس حوالے سے وہ بڑی ہوشیاری سے اسی پریس کو استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ حساس ہیں اور اس سے ناراضی کا اور جس کے بارے میں وہ جعلی خبریں دینے کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنی دیانتداری پر حملوں کے ستائے بڑے میڈیا اداروں نے اپنے دفاع میں نئے اشتہارات کا آغاز کیا ہے، جیسے کہ سی این این نے ایپل نامی مہم چلائی ہے۔ پریس پر نظر رکھنے والے گروپوں کا کہنا ہے کہ آمریت پسند رہنما ٹرمپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ صحافیوں کے حقوق کا نگران ادارہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سے وابستہ کوٹنی ریڈج کہتی ہیں،
We saw the term fake news being used in the Philippines, in Russia, in China,
ہم نے جعلی خبروں کی اصطلاح کو فلپائن، روس، چین اور مصر میں میڈیا پر جبر اور صحافیوں کی ساکھ کو مجروح کرنے کی توجیہ پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتے دیکھا ہے۔ ہم نے چین کو یہ کہتے بھی دیکھا ہے کہ لو، ہم ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ میڈیا مسئلہ پیدا کرتا ہے، تو بالآخر اب امریکہ بھی اسے تسلیم کر رہا ہے اور ہم یہ سب دنیا بھر میں ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ انٹرنیٹ کے استعمال کی آزادی سے متعلق ایک رپورٹ میں چین کو آخری درجہ دینے کا دفاع کرتے ہوئے سائبر سیکیورٹی سے متعلق چین کے اعلی عہدیدار یان یان لیانگ نے حال ہی میں جعلی خبروں کا حوالہ دیا تھا۔
Even countries like the United States and Europe,
یہاں تک کہ امریکہ اور یورپ کے ممالک، وہ سب ہر ایک مل کر یہ بات کر رہے ہیں اس نئے میڈیا کی، ان جعلی خبروں کی، افواہوں کی، اس بڑھتے ہوئے مسئلے کی کہ اس سے کیسے نمٹا جائے۔ ہم سب کو اس کا سامنا ہے۔ یہ اصطلاح اب پھیلتی جا رہی ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے بھی فوجی قید خانوں میں ہلاکتوں کے بارے میں انسانی حقوق سے متعلق ایک رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم جعلی خبروں کے دور میں رہ رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کے پری یوت چن اوچ سے لے کر کمبوڈیا کے ہن سین اور ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق جیسے آمریت پسند لیڈر جعلی خبروں کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سنگاپور نئے سال میں جعلی خبروں سے متعلق ایک قانون متعارف کرانے پر غور کر رہا ہے۔ اس بارے میں رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ماگوکس ایون کا کہنا ہے، اس سے بظاہر ان لیڈروں کی سوچ کو تقویت ملی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ قابل قبول ہے اور وہ اس سے بچ سکتے ہیں اور امریکی حکومت کی جانب سے ان کی کوئی سرزنش نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے بہت سے آمریت پسند لیڈروں کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا ہے۔ انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے لیے دوست کا لفظ استعمال کیا، جبکہ ترکی دنیا میں سب سے زیادہ صحافیوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے مشہور ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو جیل میں ڈالنے کی شرح 2017 میں مسلسل دوسرے سال ریکارڈ سطح پر بلند رہی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ 10 برسوں کے دوران یورپی یونین ایک کے بعد دوسرے بحران سے گزرنے کے بعد بظاہر اپنے وجود کو درپیش سلسلے وار خطرات سے باہر نکل آئی ہے، لیکن اس کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ اب یہ بلاک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ یورو زون میں اقتصادی ترقی کے بارے میں یہ پیش گوئی ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ سے زیادہ ہوگی، جبکہ تارکین وطن کا بحران بظاہر کم ہو رہا ہے، لیکن تجزیہ کار انتباہ کرتے ہیں کہ بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے ہیں اور یہ کہ بلاک کے مسائل ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ہنری رجویل نے اس سال کا جائزہ لیا ہے جس میں یورپ نے اپنا اعتماد بحال کیا ہے۔ ان کی رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
یورو قرضے کا بحران جس نے کئی یورپی ملکوں کو لگ بھگ دیوالیہ کر دیا تھا، جنگ اور غربت سے فرار ہونے والے لاکھوں تارکین وطن کی بحرانی آمد، پھر 2016 میں برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے لیے ووٹنگ، وہ فیصلہ جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے سراہا۔ یورپی یونین بحرانوں کے 10 برسوں سے نکل آئی ہے۔ 2017 میں اس کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ یورپ اپنے کاروباروں میں واپس آ گیا ہے۔ ستمبر کے اپنے اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈے جنکر نے کہا،
The wind is back in Europe's sails. We have now a window of opportunity.
یورپ کامیابی کی طرف گامزن ہے، اب ہمارے پاس مواقع کا ایک دروازہ کھل گیا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا۔ یہ الفاظ تھے یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈے جنکر کے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون کو بڑے پیمانے پر یورپ کا ایک نجات دہندہ سمجھا گیا ہے۔ انہوں نے مئی کا انتخاب واضح طور پر یورپی یونین نواز ایک ٹکٹ پر جیتا اور مرین لا پین کے تحت اینٹی یورپی یونین نیشنل فرنٹ کو شکست دی۔ اوپن یورپ کے تجزیہ کار لیوپولڈ ٹاگٹ کہتے ہیں، ماکرون دوسرے مرحلے میں یورپی یونین کے حامی امیدوار کے طور پر منتخب ہوئے تھے، لیکن آخر کار زیادہ تر اس لیے کہ بہت سے ووٹروں کے نزدیک وہ مرین لا پین کی نسبت کم برے تھے۔ صدر ماکرون نے تو یہ امید بھی ظاہر کی کہ ممکن ہے برطانیہ اصلاحی بلاک میں واپس چلا جائے۔ ان کے الفاظ، ایک ایسی یونین جو اپنی غیر متزلزل اقدار اور ایک مستعد مارکیٹ پر دوبارہ مرکوز ہوئی ہے، چند برسوں میں اگر وہ چاہتا ہے تو برطانیہ اپنا مقام تلاش کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون کے۔ تاہم برطانیہ کی جانب سے الگ ہونے کے فیصلے کی دوسرے رکن ملکوں نے پیروی نہیں کی۔
The threat of another country leaving anytime soon has rather gone down due to Brexit.
تجزیہ کار لیوپولڈ ٹاگٹ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک کی جانب سے بلاک سے جلد علیحدگی کا خطرہ بریگزٹ کی وجہ سے صرف یہ ظاہر ہونے سے ٹل گیا ہے کہ یورپی یونین سے علیحدہ ہونا ناقابل یقین حد تک مشکل ہے، لیکن وہ مزید کہتے ہیں کہ یورپ کو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔
On one hand, the migration crisis is continuing. People are still coming in and there's no system in place yet.
ایک طرف تو مائیگریشن کا بحران جاری ہے، لوگ ابھی تک وہاں آ رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جو اس مسئلے کو کسی پائیدار طریقے سے حل کر سکے، کیونکہ رکن ملک اس سے متفق ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یورو زون پر اس کے پاس ایسا کوئی ضروری مستحکم لائحہ عمل موجود نہیں ہے جو یونین کو اپنا کام جاری رکھنے کے لیے درکار ہے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار لیوپولڈ ٹاگٹ کے۔ اب جبکہ یورو زون ترقی کر رہا ہے، تارکین وطن کی تعداد کم ہو رہی ہے اور یورپی یونین کے حامی رہنما انچارج ہیں، یورپ 2018 میں گزشتہ سال سے زیادہ پر اعتماد ہوگا، لیکن جرمنی میں ایک نئی حکومت کی تشکیل کی جدوجہد سے لے کر نام نہاد سخت بریگزٹ اور کیٹالونیا کی جانب سے اسپین سے آزادی کی کوشش آئندہ دنوں میں امکانی مشکلات کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہو سکتا ہے کہ داعش کو شام میں بیشتر اکھاڑ پھینکا گیا ہو، تاہم ملک کے اندر تشدد کا ڈراؤنا خواب اور تباہی مختلف گھرے ہوئے علاقوں میں جاری ہے، جن میں داعش کے مضافات میں واقع اپوزیشن کے قبضے والا مشرقی غوطہ شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق وہاں لوگ محاصرے میں ہیں جنہیں امداد اور طبی اعانت میسر نہیں ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے سینئر مشیر جان انگلینڈ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ترسیل اور طبی امداد کے لیے لوگوں کو لائے جانے میں رکاوٹیں بچوں کی اموات کا سبب بن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں موقع پر موجود فریقین، شامی حکومت اور ان تمام اقوام کی جانب سے مدد کی ضرورت ہے جو اپنا اس علاقے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور یہ ہماری اتنی مدد نہیں کر رہے ہیں جتنی انہیں کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے شامی حکومت اپنے اتحادی روس کی حمایت سے مشرقی غوطہ میں محاصرے کی ذمہ دار ہے، جس میں بموں کے بڑھتے ہوئے حملے شامل ہیں۔ ان حملوں میں ہسپتالوں، بازاروں اور دوسرے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے ان حملوں اور جاری محاصرے کی مذمت کی ہے۔
Deliberate tactics to starve Syrian civilians, including women and children, block humanitarian and medical aid, bomb hospitals, medical personnel and first responders in eastern Ghouta.
محکمہ خارجہ کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ شام کے شہریوں کو، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں، جان بوجھ کر بھوکا مارنا، انسانی اور طبی امداد کو روکنا، ہسپتالوں، طبی عملے اور مشرقی غوطہ میں ابتدائی امداد کے لیے آنے والوں کو بموں کا نشانہ بنانا، ہم ان تمام باتوں کو سخت تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ شامی بچوں اور خاندانوں کی زندگیاں سیاسی ہتھیار نہیں ہیں، اور ہم بین الاقوامی برادری سے اپیل کریں گے کہ وہ فوری طور پر ان ہولناک کارروائیوں کی مذمت کرے۔ مز ناور نے روس سے بھی کہا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے مشرقی غوطہ میں جنگ بندی کے علاقے کو برقرار رکھے اور شام میں شہریوں کے خلاف مزید حملوں کو بند کر دے۔
The atrocities reveal the Assad regime's utter disregard for its own people and the extent to which it will go to retain its grip on power.
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ناور کہہ رہی ہیں کہ ان مظالم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسد حکومت خود اپنے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، اور یہ کہ وہ اقتدار پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ ترجمان ناورٹ نے کہا کہ اس قسم کی کارروائیوں سے اس بات کی ضرورت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ تنازع کے ایسے سیاسی حل کے لیے اقوام متحدہ کی قیادت میں جنیوا کے عمل کی جان فشانی سے حمایت کرے، جس سے شام کے لوگوں کی خواہش کا احترام ہوتا ہو، اور اس سے اس بات کی بھی ضرورت اجاگر ہوتی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بلا روک ٹوک رسائی اور انسانی ہمدردی کی رسائی کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2165 کی تجدید کی فوری ضرورت ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جوکیل۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ہم ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب ہمارا پروگرام سنیے گا جہاں رنگ، اور خالد حمید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔